إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعريفين الله وحده لا شريك له کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے برادران اسلام دختران ملت علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں علماء کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے کیونکہ علماء کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہوتا ہے علماء کا احترام اس لیے ہوتا ہے کہ دین کا احترام ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ محدث مفسر فقیہ مجتہد اور اپنے وقت کے ایک بہت بڑے امام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی حفاظت فرمائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین میں لوگوں نے جو کچھ داخل کر دیا اس کو نکال نکال کر پھینکا اور خاص طور پر دین کے اہم مسائل عقیدے کے مسائل میں عقیدے کے موضوعات میں ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کی اکثر تالیفات آپ کی اکثر کتابیں عقیدے سے متعلق رکھتی ہیں دین کے ایمانیات سے متعلق رکھتی ہیں ایسا کیوں ہے آپ اگر فقہ پر توجہ دیتے فقہ کے مسائل میں اگر آپ تھوڑا سا وقت لگاتے تو بہت سارے مسائل میں جو اختلاف ہے ان اختلافات کو آپ دور کرتے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فقہ کا مسئلہ آسان ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اور جو معلومات اس کو ملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ سمجھ کر وہ اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کرے گا لیکن عقیدے کا بگاڑ ایمانیات میں غلطی دین کے اصول اور بنیادی باتوں میں اگر پھسل جائے تو نعوذ باللہ جنت سے وہ محروم ہو جائے گا دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں عقیدہ اور دین کے مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں اور اہل باطل پر زیادہ محنت کرتا ہوں میرے محترم بزرگوں بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے IRGC مرکز ابن قیم اسلامی جب سے بنا ہے اس کا سب سے بڑا مقصد باطل عقیدوں کو اور باطل اور غلط رائےوں کو مذہب کو دین اور عقیدے میں جو بھی غلط باتیں لوگوں نے بنا لیے ہیں ان کو نکال نکال کر لوگوں کو بتانا اور یہ واضح کرنا کہ یہ اہل حق ہے اور یہ اہل باطل ہیں حق یہ ہے اور باطل وہ ہے میرے بزرگوں بھائیوں باطل سے دور رہو اور اللہ کے فضل و کرم سے چاہے جو بھی ہو یہاں کے خطبوں میں یہاں کے پروگراموں میں اس بات کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اور لوگوں کا عقیدہ محفوظ رہے. لا الہ الا اللہ اگر اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے کوئی کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تجھے جنت نصیب فرماتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو لہذا عقیدہ اور ایمان یہ دین کا سب سے اہم رکن ہے. اگر ایمان اور عقیدہ میں بگاڑ آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا سارا عمل بیکار ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اپنے شاگردوں کو جواب دیا کہ میں اس لیے اہل باطل پر رد کرتا ہوں اور عقیدے کے مسائل زیادہ واضح کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق معلوم ہو، تاکہ لوگ ایمان اور دین کے مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں غلطی میں اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور ان کے حالات کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے لباس اور آپ کی حیات اور آپ کی حالتوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی آپ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شاندار لباس، بھڑکدار لباس کبھی آپ نے نہیں پہنا. جو بھی ملتا آپ اس کو پہن لیتے، جو ملتا وہ کھا لیتے. اور ایمان کی سادگی جو ایک مومن کی علامت بتائی جاتی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترہ امتیاز تھا. بالکل واضح تھا آپ کی سیرت سے، آپ کے چال چلن سے، کہ آپ بالکل سادہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ شاندار اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں ذرا بھی آپ کی دلچسپی نہیں. کبھی دیکھا نہیں گیا کہ انہوں نے خود اپنے سے کھانا طلب کیا ہو، ناشتہ طلب کیا ہو یا رات کا کھانا طلب کیا ہو. کیوں؟ علم اور عمل میں زیادہ مصروف ہوتے. اور اگر کھانا لایا جاتا تو کھا لیتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کھانا ان کے لیے رکھا جاتا اور ایک بہت دیر تک وہ کھانا وہیں رہتا اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے رشتہ دار، ان کا ایک بھائی تھا جو ان کے ہمیشہ خدمت کیا کرتا تھا، اور ایسی خدمت کیا کرتا تھا کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ عام طور پر علماء سے گھر کے لوگ اتنی عزت نہیں کرتے ہیں، اتنا سلوک نہیں کرتے ہیں جیسا کہ باہر کے لوگ کرتے ہیں. گھر کی مرغی دال کے برابر مثال ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے عام طور پر علماء کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ ازہد الناس فی العالم اہلہ، کہ علماء سے سب سے زیادہ اس کے علم سے دور رہنے والے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا چھوکرا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو پالا ہے، ماں باپ کی نظر میں، میاں بیوی کی نظر میں اور اسی طریقے سے بچوں کی نظر میں اتنا لگاؤ نہیں ہوتا ہے، اتنا استفادہ کرنے کا یا خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے جو ایک عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. لیکن ان کے بھائی تھے جو بڑی عزت کرتے تھے، خدمت میں انہوں نے ان کی زندگی گوا دی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب میں کہا کہ میں نے میرے بھائی احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ سے میں نے ایسے حالات دیکھے، اس جیسے حالات میں نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کے پاس میں نے نہیں دیکھا. اور ان حالتوں کے دیکھنے کے بعد، ان کیفیات کا ملاحظہ کرنے کے بعد، میں نے طے کر لیا کہ میری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں گا. تو وہ خود جب دیکھتے کہ ان کو کپڑا بدلنے کی ضرورت ہے تو کپڑا لاتے، اور وہ کہتے کہ کپڑا بدل دینا چاہیے، اتنا گندا ہو گیا ہے کہ اب پہننے کے قابل نہیں. خود سے کپڑا دھونے یا کہ کپڑے کو، نئے کپڑے کو منگانے، شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی فکر نہیں ہوتی تھی. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں علماء کرام نے بہت سارے کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے. ہم اہل سنت و جماعت، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرامت برحق ہے، کرامت ہوتا ہے. کرامت کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں کرامت کہتے ہیں عزت کو، اللہ تعالی کی طرف سے تکریم، اللہ تعالی کی طرف سے کسی انسان کی عزت افزائی اور اس کے مقام کا لوگوں کو بتانا، کرامت اس کو کہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، عام طور پر جو کام غیر معمولی کام ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، ذرا یاد رکھیے، یہ تین قسمیں ہیں جو عام طور پر کوئی غیر معمولی کام ہوتا ہے تو وہ تین قسم کی چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے. یہ انبیاء سے ہوتا ہے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. مراکل, معجزہ کا مطلب کہ عام انسان ایسا کام کرنے سے عاجز ہے, نہیں کر سکتا. معجزات سے چیلنج کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, جی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کا علاج کرنا, جی اندھے کو اور کوڑے کی بیماری, بڑی بڑی بیماری میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے حکم سے شفا دینا, یہ معجزہ ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے اور بے شمار معجزات اللہ نے عطا فرمائے. تو غیر معمولی چیز کہ ایک انسان ایسا کرنے سے عاجز ہو جائے, عام انسان یہ نہیں کر سکتا, اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور معجزہ کے ذریعے چیلنج کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی سچا ہے, اللہ کا برحق نبی ہے, یہ جھوٹا نہیں, اور اگر تم کر سکتے ہو تو لاؤ. چیلنج, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور دوسری چیز, دوسری قسم جو غیر معمولی ہوتی ہے وہ ہے کرامات. کرامات یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین سے سرزد ہوئے تابعین, تبع تابعین اور علماء کرام, نیک اور متقی اور پرہیزگار کے بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ عام طور پر لوگ ایسے کام ان سے سرزد نہیں ہو سکتے. مریم علیہ السلام کے پاس, آپ کو یاد ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس موسم گرما کا پھل موسم سرما میں اور موسم سرما کا پھل موسم گرما میں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب کبھی زکریا علیہ السلام جی مریم علیہ السلام کے محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کچھ پھل ہیں, اور زکریا علیہ السلام پوچھتے, جو کہ زکریا علیہ السلام خود ان کے نگران تھے, جی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس ہمارے گھر سے تو نہیں ہے, کہاں سے آیا یہ کھانا, یہ پھل کہاں سے آیا, انا کی ہادا, قالت ہو بن عند اللہ, مریم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کی دیتا ہے. اور زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل ہیں جو اس موسم کے نہیں ہیں, تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ میں اگرچہ کہ بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی اگرچہ کہ بانجھ ہے, جو اللہ بغیر موسم میں اللہ پھل دینے کے لیے تیار ہے مریم علیہ السلام کو, تو اس وقت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ مجھے اولاد دے. ہنالک دعا زکریا ربہ, اپنے پروردگار کو انہوں نے دعا کی کہ جو اللہ بغیر کسی سبب کے کسی چیز کو دے سکتا ہے, بغیر موسم کے پھل کو ایسے موسم میں دے سکتا ہے جس میں اس کا موسم نہیں, تو اللہ تعالیٰ میں جو کہ بانجھ ہوں, میری بیوی جو کہ بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اللہ تعالیٰ چاہے تو اولاد دے سکتا ہے. دعا کی اس یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مریم علیہ السلام نبی نہیں ہیں, عورتیں انبیاء نہیں ہوتی ہیں. قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ مردوں کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. مریم علیہ السلام بالکل متقی اور پرہیزگار اور اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ایک کرامات میں سے ہے. مریم علیہ السلام کی کرامات میں سے ہے کہ ایسے موسم میں جہاں پر وہ موسم کا پھل وہاں نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا جنت سے. تو میرے بزرگوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرامات برحق ہیں. انبیاء کے علاوہ متقی اور پرہیزگار اور نیک لوگوں کے لیے جو ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے تھے, راستے میں قیام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی, جنگل میں ان کو قیام کرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ نام کے صحابی اس کے کمانڈر تھے. جنگل جہاں شیر, سانپ, بچھو, درندہ جانور ہوتے ہیں. سفینہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے جنگل کے باسیوں, جنگل میں رہنے والوں, ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں, اور ہمیں جگہ رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے, تم یہاں سے نکل جاؤ. تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ درندے جانور اپنے بچوں کو اپنے منہ میں پکڑ کے لے جا رہے ہیں, جنگل خالی کر دیے. کیوں؟ ایک سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کی پکار پر. یہ کرامات میں سے ہے, اور کرامات برحق ہے, ہوتا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے، حرام چیز حلال ہو جائے. یہ تیسری قسم میں آتا ہے. تیسری قسم جو غیر معمولی ہوتی ہے، کسی انسان سے سرزد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دجل. عربی زبان میں دجل کہتے ہیں دھوکا، دجال کا لفظ سے، کہ دجال سب سے بڑا دھوکہ دینے والا. تو یہ دجل مکر و فریب اور دھوکا جو ہوتا ہے، یہ شیطان سے ہوتا ہے اور شیطان کے دوستوں سے ہوتا ہے، جادوگروں سے ہوتا ہے. اور جو لوگ علماء اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، کیا ہے ان کے درگاہوں میں جو ہے شیر آ کر دم سے جھاڑتا ہے، اور ایسے ایسی بیکار مثالیں. تو یہ سب دجل ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایسے غیر معمولی کام شیطان سے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جی جائے گا اور کہے گا کہ یہاں جہاں کچھ لوگ ایمان لائیں گے اس پر، تو ایسی بنجر زمین جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوگی، کہے گا کہ اے زمین تو اگا دے، زمین اگائے گی. جہاں بارش کے قطرے نہیں پڑتے ہوں گے، کہا بارش برسا، آسمان برسا، تو آسمان برسنے لگے گا، پھل پھول اگنے لگیں گے. کس کے حکم سے؟ دجال کے حکم سے. اپنے آپ کو خدا کہے گا، نعوذ باللہ. جی یہ سب شیطانی عمل ہے. تو اس قسم کا عمل غیر معمولی عمل ہوتا ہے، دجال شیطانوں سے ہوتا ہے، شیطان کے دوستوں سے ہوتا ہے، جادوگروں سے ہوتا ہے. وہ کاجل کو دیکھ کر لگا کر، کالے کاجل کو لگا کر کہتے ہیں کہ آپ کا سامان فلاں آدمی نے اٹھا کر لے کر گیا ہے، فلاں آدمی چور ہے، چرایا ہے. جی بہت ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ غیب کی باتیں ہیں. یہ دجال ہوتے ہیں، یہ دجل ہوتا ہے، اور یہ شیطانی عمل ہوتا ہے. اور کرامات اور دجل، یہ دھوکہ، دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ جس کے طرف سے یہ ہو رہا ہے اس کو دیکھیے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں، شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں. اگر وہ نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، ظاہر و باطن سے شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو یہ کرامات ہیں. اور اگر وہ نعوذ باللہ شریعت سے دور ہے، نماز دل سے پڑھتا ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ دل سے نماز پڑھتا ہے، جی، اور نعوذ باللہ شریعت کے احکام سے دور ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال، تو یہ جو ہے شیطانی عمل ہے، یہ کرامات نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پانی میں چل رہا ہے، تو اس کی باتوں پر یقین نہ کرو جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ شریعت پر وہ کہاں تک عمل کرتا ہے. اگر وہ باقی شریعت پر عمل کرتا ہے اور اس سے ایسے کام ہو رہے ہیں، تو وہ کرامات ہیں انشاءاللہ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کرامات آپ کے بے شمار علماء نے ذکر کیے، اور ہمارے بارے میں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یا اہل حدیث حضرات کرامات کو مانتے نہیں ہیں، جھوٹ ہے. ہم جھوٹے قصے اور من گھڑت واقعات کو نہیں مانتے. جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا، مسجد میں داخل ہوئے، ان کے ساتھی ہیں، دیکھیں کہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، جی، اور اپنے آپ میں مصروف ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی نے دل میں محسوس کیا کہ اتنے بڑے آدمی آئے ہیں ہمارے ساتھ اور لوگ اپنے اپنی عبادت میں مصروف ہیں اور کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. سوچا ہی تھا، اتنے میں تھوڑی ہی دیر میں شیخ عبد القادر جیلانی سے لوگ آ کر ملنے لگے، ملاقات کرنے لگے، مصافہ کرنے لگے، عزت کرنے لگے. تعجب ہوا اپنے ساتھی کو، اس کے شاگرد کو، ارے تھوڑی دیر کے لیے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں کیا ہے، یہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ لوگ آ کر مل رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، ارے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے پلٹاتا ہوں. نعوذ باللہ. یعنی وہ تو اللہ کے بارے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء، کہ بندوں کے دل، سارے لوگوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کے جیسے، جیسے چاہے وہ پلٹاتا ہے. اور یہ صفت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی، جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بالکل بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا نعوذ باللہ، لیکن لوگوں نے ان کے غلو میں ایسے واقعات بتائے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد ابن البزاز کہتے ہیں کہ میرے اور بعض فاضل علماء کے درمیان بعض مسائل میں مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، آخر میں ہم نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے، درس کے لیے جب آئیں گے تب ہم پوچھیں گے. تو کہتے ہیں کہ ہم درس میں حاضر ہوئے، ہم درس میں حاضر ہوئے، اتنے میں ابتدا ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل سے شروع کیا اور ایک ایک مسئلہ ذکر کیا، اور ذکر کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے اور اس کا یہ جواب ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیخ الاسلام تیمیہ عالم الغیب ہیں، نعوذ باللہ، غیب کا علم جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ تعالی نے بعض چیزیں اپنے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی صحیح باتیں غلط ہو جائیں یا غلط باتیں صحیح ہو جائیں، نہیں. شریعت میں کوئی ان کی اتھارٹی ہو جائے، نہیں، وہ حلال و حرام کے مالک ہو جائے، نہیں. یہ جہاں تک اس کو مقام دینا چاہیے وہیں تک اس کو مقام دینا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ان کو عالم الغیب بنانا، نعوذ باللہ، خدا کا مقام دینا، یہ اسلامی عقیدے کے بالکل برخلاف ہے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ احمد بن الحریمی ایک بہت بڑے قاری اور نیک عالم تھے، اور اتفاق سے اپنے بستی سے وہ دمسکس دمشق آئے، اور اتفاق سے ان کے پاس وہاں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھا، سارا پیسہ خرچ ہو گیا، اور دمسکس میں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، پریشان تھے، کیا کریں. کہتے ہیں کہ اتنے میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، اور یہ تھیلی لا کر کہتے ہیں کہ یہ دینار ہیں، یہ جب تک جو ہے تمہیں ضرورت پڑے گی اس کو خرچ کرو، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بیکار نہیں کرے گا. شیخ الاسلام تیمیہ سے اس سے پہلے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، آئے اور دیے اور چلے گئے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد احمد بن حریمی نے پوچھا کہ ارے یہ کون آدمی تھا جو آیا اور میرے ضرورت کے موقع پر پیسے لا کے میرے جھولی میں بھر کے گیا؟ تو کہا یہ ابن تیمیہ تھے، اس راستے میں کبھی اب تک ان کو دیکھا نہیں گیا، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس راستے سے وہ گزرے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے یہ کرامات ہیں، اور اگر وہ صحیح سند کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں ان کو ماننا چاہیے، اور یہ ہمارے شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شریعت کی بالکل دلیل کے ساتھ میں نے بتایا کہ کرامات برحق ہیں. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم مقری تقی الدین عبداللہ، انہوں نے مصر کی طرف سفر کیا، اور اس وقت اتفاق سے شیخ مصر میں موجود تھے، اور رات میں آئے اور وہ بیمار تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا، کسی جگہ انہوں نے قیام کیا. تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہیں کہ شیخ کے ساتھی اور شاگرد وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اس جگہ سے منتقل کر کے فلاں جگہ لے جائیں تاکہ وہاں صحیح طریقے سے آپ کا علاج و معالجہ ہو اور آپ کی دیکھ بھال ہو، اور وہاں سے ان کو منتقل کیا گیا، جبکہ انہوں نے بتایا بھی نہیں کسی کو، اسی وقت پہنچے تھے اور تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ ہی آ گئے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خود یہ ابن بزاز جو اپنی کتاب لکھ رہے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسا بیمار ہوا کہ مجھے بیٹھنے کی فرصت نہیں ہوئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا. اتنے میں دیکھا کہ تھوڑی دیر میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے دعا کی، اور دعا کے بعد کہا اللہ تعالیٰ عافیت لایا ہے، اب یہ بیماری آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ وہاں سے شیخ الاسلام تیمیہ ہلے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے شفا یاب ہو گئے اور وہ بیماری چلی گئی. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ جب دمشق میں سیریا میں جب تاتار کی جنگ ہوئی اور تاتار نے حملہ کیا مسلمانوں کی تاریخ میں، میرے بھائیوں، تاتار یہ جو مغل کہا جاتا ہے جن کو، اور تاتار کہا جاتا ہے جو چائنا کے بعض علاقوں سے آئے تھے، چائنا اور رشیا کے علاقوں کی طرف سے آئے تھے، ان لوگوں نے ساتویں صدی ہجری میں مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا اور ایسی قتل و غارت گری کی کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. بڑی بدردی سے اور بڑی وحشت کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. تو اسی زمانے میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ان کا جو زمانہ تھا ایک تو خارجی دشمن اور دوسرے آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑ کر ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے. تحالف الملوکی جو کہا جاتا ہے کہ ایک ایک جگہ ایک ایک بادشاہ ہے اور ایک ایک بادشاہ اپنی حکومت کو چھوٹا بنائے ہوئے ہے اور ایک پوری خلافت ایک کنٹرول ایک خلیفے کے انڈر میں صحیح طریقے سے نہیں ہے. وہ طوائف الملوکی کا اور فتنوں کا زمانہ تھا. داخلی طور پر بھی مسلمان کمزور تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے موقع پر جہاد کیا اور جہاد کر کے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا. خود بھی میدان جہاد میں اترے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان چند علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے زبان سے قلم سے اور طاقت اور تلوار سے جہاد کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد ہوئی. اس کے واقعے میں کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, ہم لوگ جیتیں گے. اور ویسے ہی الحمدللہ اللہ کے حکم سے جیتا. ایک مرتبہ جیسا کہ میں گزشتہ خطبے میں بتایا تھا, شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ہفتے میں ایک بار ضرور ہسپتال جاتے اور ہسپتال جا کر بیماروں کی عادت کرتے تھے. اور اسی وقت سے ہسپتال کا سسٹم مسلمانوں نے بنایا تو بیمارستان یا مارستان کہا جاتا تھا. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور جا کر اتفاق سے ایک نوجوان رہتا ہے اور اس نوجوان کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں اور الحمدللہ اسی وقت شفا یاب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد شیخ کے پاس آ کر سلام کرتا ہے. شیخ کے پاس جب آ کر سلام کرتا ہے شیخ ملتے ہیں اور اس کو مبارکبادی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے نان نفقے کے لیے خرچہ دیتے ہیں, سب پیسے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ پیسہ رکھو اور تم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو اور ان کو ضائع کر رہے ہو اور ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, تم کیسے تم یہاں آئے ہو. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے ذکر کی, نصیحت کی. اس نوجوان نے فوراً توبہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں, دین کی دعوت ضروری ہے اور ہر مسلمان اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں. ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں, اور آپ جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں. اسلام ایسی دعوت اور ایسی تبلیغ کا محتاج نہیں ہے. دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے ان کے پاس علم ہو. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور واقعہ آتا ہے, کرامات میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک قاضی دمسکس سے مصر جا رہا تھا اور کہا کہ اگر میں مصر میں جاؤں گا اور قاضی بنوں گا تو فلاں عالم جو کہ میرا دشمن ہے سب سے پہلے میں اس کو قتل کروں گا, اس کے قتل کرنے کا آرڈر دوں گا. لوگوں نے کہا شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ آدمی جا رہا ہے اور اپنی عداوت اور دشمنی میں فلاں عالم کو قتل کرنا چاہتا ہے. تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گھبرائیے نہیں, انشاءاللہ وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر جائے گا. اور ایسے ہی ہوا, مصر پہنچنے کے قریب تھا, ایک دو مرحلہ ایک دو جی دن کا فاصلہ تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گیا. اس طریقے سے اس کے وہ ظلم کرنے سے بچ گیا اور وہ دوسرا جو عالم مصر میں تھا اس کے شر سے محفوظ ہو گیا. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات اور بھی ہیں, لیکن ہم دوسرے موضوعات کہ کس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دشمنوں نے پریشان کیا, دشمنوں نے کیسے پریشان کیا. اور آدمی جب حق کی دعوت کے لیے نکلتا ہے اور حق کا علم بردار بنتا ہے, لوگوں کی جب پرواہ نہیں کرتا ہے تو اس کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو اس طریقے سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی فتنوں میں مبتلا کیا گیا, جیلوں میں ان کو ڈالا گیا, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا. انشاءاللہ اگلے خطبے میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جیسے علماء حق کی سیرت اور ان کی زندگی کے حالات جاننے اور ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی رکھے. آمین الرحمن الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اعلى واولى واعز وجل واهم واكبر